السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
جوہری سلامتی سے متعلق پاکستان کے اقدامات مؤثر ہیں. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پنجاب میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف پولیس اور رینجرز درجنوں آپریشن کر چکے ہیں. صوبے کے وزیر قانون کا بیان. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
30 اپریل کے بعد بغیر سفری دستاویزات کے افغان شہریوں کو پاکستان میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے اجلاس میں اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے سلسلے میں بھارتی اور پاکستانی تفتیش کاروں کی میٹنگ مثبت رہی. جونیئر وزیر داخلہ کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں جوہری سلامتی کے سربراہ کانفرنس کے آخری روز خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے جمعے کے روز کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے جوہری پھیلاؤ کو روکنے کے خطرے میں صحیح معنوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. دو ترک صحافیوں کے خلاف مقدمے کی کارروائی پھر شروع ہوئی جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کی اس صورت میں معاونت اور جاسوسی کی جب انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ شام میں ہتھیار اسمگل کر رہے ہیں. اور اقوام متحدہ نے میانمار کو کی نئی قائم ہونے والی سیویلین حکومت کو جس کی قیادت قومی جمہوری لیگ NLD کی سربراہ آنگ سان سوچی کر رہی ہیں 100 دن دیے ہیں کہ وہ ملک کی نسلی اقلیت روہنگیا برادری کی حالت ازار کو بہتر کرے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے کہا ہے کہ جوہری سلامتی کے حوالے سے پاکستان کا ریکارڈ مثبت ہے اور اسے تسلیم کیا گیا ہے. خارجہ امور کے مشیر نے وائس آف امریکہ کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسلام آباد جوہری مواد کی نقل و حرکت سے متعلق کنونشن کی توثیق کر چکا ہے جو اس کانفرنس کا ایک مقصد ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ جوہری اثاثوں کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات نہ صرف بہت مؤثر ہیں بلکہ عالمی سطح پر ان کو سراہا بھی گیا ہے. ایک ایسے وقت جب واشنگٹن میں جوہری سلامتی سے متعلق عالمی کانفرنس جاری ہے. سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ان کا ملک اس عالمی کانفرنس میں اپنا بھرپور موقف پیش کرے گا.
بیسک فوکس تھا نیوکلیئر سیکیورٹی پر تھا کہ سیکیورٹی اور ایکسپورٹ کنٹرول کیسے ہیں. اس پر پاکستان کا ریکارڈ جو ہے وہ نہ صرف بہت پازیٹیو اور بہت زیادہ مؤثر ہے بلکہ اس کو اکنالج بھی کیا گیا ہے. پچھلی جو سمٹ ہوئی تھی ایک میں اس میں بھی اور اس دوران میں جو انٹریکشنز ہے اس میں بھی. تو اس لیے ان ایشوز پر میرا خیال ہے کہ ہماری جو ریکارڈ ہے اور جو ہماری پارٹیسپیشن ہے وہ مجموعی طور پہ تسلی بخش ہے اور ہمیں اس میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے.
سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان نے اس کانفرنس سے قبل ایک اہم میثاق کی توثیق کر دی تھی.
پھر اس میں ایک ہم نے جو کنونشن تھا ٹرانسپورٹ آف نیوٹرل مٹیریل اس پر بھی وہ ریٹیفائی کر دیا تھا. ایک ہمارا جو ایک ریمیننگ ایشو تھا اس میٹنگ سے پہلے. تو مجموعی طور پر ہماری تو ظاہر ہے توقعاتی گلوبل تعلقات توقعات تھی اس سے اس کے مطابق پاکستان کا جو اس میں رول ہے وہ پازیٹو رہا ہے اور یہ اکنالج کیا گیا تھا.
مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگرچہ وزیر اعظم نواز شریف کو واشنگٹن کا اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا تاہم ان کے بقول پاکستان کی اس بارے میں تیاری مکمل تھی.
کیونکہ تیاری سب ہو چکی تھی, بات چیت سب ہو چکی, سیکٹری لیول پہ بھی ہوئے تو وہ اس سے کوئی ایسا جسے کہنا چاہیے بنیادی فرق نہیں پڑا. اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کو ڈومیسٹک کنسرن جو تھے وہ باقی اہم تھے اور اس کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے.
واضح رہے کہ لاہور میں اتوار کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے اپنا امریکہ کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا تھا. جوہری سلامتی سے متعلق سربراہ کانفرنس میں اب پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی طارق فاطمی کر رہے ہیں. پاکستان کا موقف ہے کہ جوہری تحفظ سے متعلق ہر عمل میں اسلام آباد نے ہمیشہ سرگرم کردار ادا کیا ہے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کے تحفظ کے لیے بھی کثیر الجہتی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو بھی وضع کر رکھا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
لاہور میں ایسٹر کے موقع پر بچوں کے ایک پارک میں ہونے والے مہلک بم حملے کے بعد جس میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، صوبے بھر سے 5,000 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس اور رینجرز کے دستے دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
سانحہ، لاہور کے بعد پنجاب میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے صوبے کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 دنوں کی کارروائیوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 5,000 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ 56 آپریشن پنجاب پولیس نے کیے ہیں اور 88 آپریشنز رینجرز نے کیے ہیں۔ جمعے کو لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے کہا،
یہ ایک قومی آپریشن ہے، اس قومی آپریشن میں تمام ایجنسی، تمام ادارے، پوری قوم جو ہے وہ انوالو، اور یہ آپریشن پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے۔
پنجاب کے وزیر قانون کا اصرار تھا کہ ملک کی سول اور فوجی قیادتیں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے یکساں سوچ کے ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ کہ ان کے بقول کچھ سازشی عناصر فوج اور سول حکومت کے درمیان اختلافات کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار پنجاب کے وزیر قانون کے اس بیان سے متفق نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے اختلافات کی بات اس لیے سامنے آئی کہ ماضی میں رانا ثناء اللہ کے اپنے بیانات ہیں جس میں کہا ہے نہ انہیں رینجرز چاہیے نہ اسے آرمی چاہیے، ہم سیلف سفیشنٹ ہیں، پنجاب میں ٹیررزم کے معاملات اچھی طرح طے ہو رہے ہیں۔ اب جب لاہور کے واقعے کے بعد یہ تو اسٹیبلش ہے کہ آرمی اور رینجرز نے آرمی کی قیادت میں ایک ایکشن شروع کیا ہے ملیٹنٹ گروپس کے پاس، اس ایکشن کے لیے کوئی نہ سول حکومت، ہمارے پاس ایسا ثبوت ہے کہ سول حکومت نے ریکویسٹ کی ہو ہماری مدد کرو 245 آرٹیکل کے تحت، اور دوسری طرف یہ فوج کی طرف سے بھی نظر نہیں آتا کہ فوج نے کہا ہو چیف منسٹر سے کہ جناب ہم ایکشن کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے آپ کی، انہوں نے ایکشن شروع کر لی۔ جو کراچی میں رینجرز وغیرہ کا ایکشن ہے اس میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے، کچھ آپریشن ان کے پولیس کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں جس کا رانا ثناء اللہ پنجاب کے حوالے سے خوب ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، کچھ ایکشن جو ہے یہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں، ان کے پاس بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ دوسرا جو چیز سمجھنے کی بات ہے کہ آرمی اور جو یہ رینجرز ہیں یہ سول حکومت سے کمانڈ نہیں لیتے، سوال یہ ہے کہ اگر آپریشن پنجاب حکومت کروا رہی ہے اس کو کمانڈ کون کر رہا ہے؟ آئی جی سے تو آرمی آرڈر نہیں دے گی نا، تو آرمی تو اپنے ہی آرڈر پہ چلتی ہے، تو لہٰذا ایک خود مختارانہ انداز میں یہ فوج اور رینجرز کاروائی کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ چونکہ سول حکومت نے اس کی فیور نہیں کی ماضی میں، اس کی وجہ سے اب یہ بات چل پڑی ہے کہ ان میں کوئی ڈفرینس ہے۔ فی الحال تو ایسا کوئی ڈفرینس ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ معاملات چلتے رہیں گے اور آرمی کا ایک طویل آپریشن ہوا تب میرا خیال یہ ہے کہ سول حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے۔
دریں اثنا پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ حکومت پنجاب نے باضابطہ طور پر صوبے میں رینجرز کو بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان رپورٹوں کے مطابق عنقریب وزیر اعلی پنجاب صوبے کی وزارت داخلہ کے سیکرٹری کو اس ضمن میں ضروری قاضی کارروائی کا حکم دیں گے جس کے تحت جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کے لیے پولیس کے ہمراہ رینجرز کی معاونت طلب کی جائے گی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفری دستاویز کے بغیر سرحد عبور کرنے کی اجازت نہ دینے پر اتفاق ہو گیا ہے جس پر اس مہینے کی 30 تاریخ کے بعد عمل درآمد شروع ہو جائے گا، تاہم افغان حکام کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے حکام نے اتفاق کیا ہے کہ 30 اپریل کے بعد افغان شہریوں کو مستند سفری دستاویزات کے بغیر پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے سرحدی امور سے متعلق سول اور فوجی حکام کا اجلاس رواں ہفتے پاک افغان سرحد پر تورخم میں ہوا، جس میں باہمی معاملات، سرحد پر دونوں ملکوں کے حفاظتی انتظامات اور سرحد کے آر پار نقل و حرکت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان حکام نے اس موقع پر افغان شہریوں، خصوصاً خواتین، بچوں اور مریضوں کے لیے پاکستان کے ویزا میں سہولت کی درخواست بھی کی۔ تاہم مستند سفری دستاویزات کے بغیر افغان شہریوں کے پاکستان میں داخلے پر قدغن سے متعلق افغان حکومت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2500 کلومیٹر سے زائد طویل سرحد ہے اور اس پر چند ایک باقاعدہ گزرگاہوں کے علاوہ متعدد راستے ایسے بھی ہیں جو اپنی پیچیدگیوں کے باعث غیر قانونی طور پر سرحد کے آر پار نقل و حرکت خصوصاً شدت پسندوں کے زیر استعمال رہتے ہیں۔ اسلام آباد ایک عرصے سے کابل پر یہ زور دیتا آیا ہے کہ وہ اپنی طرف سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے اقدام کرے تاکہ عسکریت پسندوں اور غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کرنے والوں کو روکا جا سکے۔ اس مطالبے میں جون 2014 میں قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن ضرب عزم کے بعد شدت آئی تھی اور پاکستان کا کہنا تھا کہ فوجی کارروائی کی وجہ سے عسکریت پسند سرحد پار افغان علاقوں میں فرار ہو رہے ہیں، جنہیں روکنے کے لیے افغانستان کارروائی کرے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دنیا بھر میں ممالک کے درمیان جتنے بھی دوستانہ تعلقات کیوں نہ ہوں، سرحد پر نقل و حرکت کا کوئی نہ کوئی معاہدہ ضرور ہوتا ہے جس کی پاسداری ان ممالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی طوالت اور نوعیت کے پیش نظر اسے پوری طرح سے محفوظ بنانے کے لیے دیگر دوست ممالک کو بھی ان دونوں ملکوں کی مدد کرنی چاہیے۔
جس قسم کے حالات ہیں اور جس طریقے سے یہ ٹیررزم پھیلا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس بات کی بالکل اشد ضرورت ہے کہ اس بارڈر کو کنٹرول کیا جائے اور جیسے مروجہ قوانین ہے اس کے مطابق لوگوں کا آنا جانا ہو، اور ہمارے دوست ممالک کو بھی چاہیے، امریکنز کو بھی چاہیے اس سلسلے میں مدد کریں کہ اس پورے بارڈر کو کس طریقے سے، آج کل ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، اس کو ٹیکنیکلی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ٹیکنیکلی بھی اس کی سرویلنس کی جا سکتی ہے، فزیکلی بھی اس کو جو ہے نا کوئی بیریئر لگائے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بارڈر کا کوئی اچھا سولوشن تلاش کیا جائے، اور یہ تو منیمم ہے جو پاکستان نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کم از کم آنے جانے والے لوگوں کا ریکارڈ صحیح ہو اور صحیح طریقے سے آئے جائیں، جو کہ باقی تمام ملکوں میں آنے جانے کا طریقہ ہوتا ہے۔
مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ پاک افغان سرحد کی نگرانی اور آمد و رفت کو قواعد و ضوابط میں لانا مشکل ضرور ہے، لیکن اس پر عمل درآمد سے بہت حد تک عسکریت پسندی پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ پر دہشت گرد حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات مثبت رہی ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی وزیر کرن ریجیوجا نے کہا کہ یہ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ بھارتی تحقیقاتی ٹیم پاکستان کب جائے گی۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو حملے سے متعلق شواہد فراہم کر دیے گئے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت کے جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں بھارتی اور پاکستانی تفتیشکاروں کی ملاقات مثبت تھی، اور بقول ان کے پاکستانی ٹیم نے بھارتی ٹیم کی تحقیقات کے نتیجے کو مسترد نہیں کیا۔ وہ نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھارتی ٹیم 2 جنوری کے حملے کی جانچ کے لیے پاکستان کب جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سرے دست کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق بھارت نے اس حملے کے سلسلے میں شواہد اکٹھا کرنے کی غرض سے ایک ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے دورے پر آئے پاکستانی تفتیشکاروں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے شواہد اکٹھا کرنے کی غرض سے پٹھان کوٹ ایئر بیس کا دورہ کیا اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ بھارت نے پاکستانی تفتیشکاروں کو مزید دستاویزات پیش کی، جن میں حملے کے دوران ہلاک ہونے والے چاروں حملہ آوروں کی ڈی این اے رپورٹ بھی شامل ہے۔ حملے کے دوران بھارتی سیکورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان 80 گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا، جس میں 7 سیکورٹی جوان ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت نے حملے کے لیے پاکستان سے سرگرم جیش محمد کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس نے جیش کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے۔ مولانا مسعود اظہر اس وقت پاکستان میں احتیاطی حراست میں ہیں۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستانی ٹیم کو اجازت دینے کے حکومت کے فیصلے پر سخت تنقید کی اور اسے بھارتی مفادات کے منافی قرار دیا، جبکہ حکومت کی جانب سے اس فیصلے کا دفاع کیا گیا اور کہا گیا کہ کسی کو بھی قومی سلامتی کے امور پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بھارتی حکومت نے اس سلسلے میں پاکستان کے اب تک کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اقوام متحدہ نے میانمار کی نئی قائم ہونے والی سویلین حکومت کو جس کی قیادت قومی جمہوری لیگ این ایل ڈی کی سربراہ آنگ سان سوچی کر رہی ہیں 100 دن دیے ہیں کہ وہ ملک کی نسلی اقلیت روہنگیا برادری کی حالت ازار کو بہتر کرے، لیکن نئی حکومت کی اسے پورا کرنے کی اہلیت پر شکوک برقرار ہیں۔ منگل کے روز سبکدوش ہونے والی حکومت نے شورش زدہ راکھن ریاست پر سے تقریباً 4 سال سے عائد ایمرجنسی اٹھا لی، جہاں روہنگیا فی الحال شہریت سے محروم ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان پر سخت ظلم کیا جاتا ہے۔ روہنگیا میانمار میں آزادانہ سفر نہیں کر سکتے اور بلا اجازت شادی نہیں کر سکتے اور بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ ان پر زیادہ تر اعلی تعلیم حاصل کرنے کی پابندی ہے اور انہیں بدھ انتہا پسندوں کی جانب سے مسلسل خطرہ رہتا ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے بدھ کے روز صدر تھن چھا پر زور دیا کہ وہ یقین دلائیں کہ کیا ایمرجنسی اٹھانے سے مغربی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق میں بہتری آئے گی۔ جنوبی کوریا کے میڈیا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل پر مشتبہ بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جو اس سال کیے جانے والے متعدد تجربات میں سے تازہ ترین ہیں۔ اس کاروائی سے پیونگ یانگ، سول اور جنوبی کوریا کے مغربی اتحادیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ جنوبی کوریا کی یونہاپ خبر رساں ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق کی، لیکن کہا کہ اس میزائل کی مار اور ہدف کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ زمین سے فضا میں مار کیے جانے والا میزائل جاپان کے سمندر میں جمعے کو دن کے وقت داغا گیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے جمعے کے روز کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے جوہری پھیلاؤ کو روکنے کے خطرے میں صحیح معنوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جوہری سلامتی کے سربراہ کانفرنس کے دوسرے اور آخری روز P5+1 گروپ کے لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے اوباما نے کہا کہ ایران کو معاہدے کے مکمل طور پر اور مسلسل نفاذ سے بین الاقوامی برادری کی جانب سے اسی درجے کا تعاون حاصل ہوگا۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوئی جب یہ خدشات بلندی پر تھے کہ داعش ممکنہ طور پر ریڈیائی تابکاری بم چلا سکتا ہے اور شمالی کوریا جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
صدر اوباما نے جمعرات کی رات جوہری سلامتی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے آئے 50 ملکوں کے رہنماؤں سے عشائیے میں ملاقات کی۔ اس اجلاس میں زیادہ تر توجہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری ہتھیار تیار کرنے اور ان کے استعمال پر مرکوز رہی۔ پیونگ یانگ کی جانب سے اشتعال انگیزی کی تازہ ترین کاروائی جمعے کے روز سامنے آئی، جب جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر میں مشکوک بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے۔ اس سے سول اور جنوبی کوریا کے مغربی اتحادیوں اور پیونگ یانگ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل صدر اوباما نے جمعرات کے روز جنوبی کوریا اور جاپان کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور کوریائی جزیرے کو نیوکلیائی اسلحے سے پاک کرنے کی کوششوں پر بات کی۔
We've directed our teams to work diligently in the coming weeks and months to elaborate additional
steps. آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہماری ٹیمیں تندہی اور جانفشانی سے مزید اقدامات کریں گی تاکہ ہم مل کر کوریائی جزیرے کو جوہری اسلحے سے پاک کر سکیں اور خطے میں استحکام اور امن کو یقینی بنا سکیں۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے صدر باراک اوباما کے۔ جاپان کے صدر شنزو ایبے کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سلامتی کے ضمن میں جاپان، امریکہ اور کوریا مزید تعاون کریں۔ اس سلسلے میں زیادہ تشویش کی بات شمالی کوریا کی جانب سے جوہری اسلحے کی تیاری ہے، جو نہ صرف ہم تینوں ملکوں بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس کے لیے متحدہ کوششوں کے سلسلے میں ہم نے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کو مضبوط کیا ہے، جو کہ اس اجلاس کی ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ الفاظ تھے جاپان کے صدر شنزو ایبے کے۔ امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں اپنی جوہری تنصیبات اور جوہری اسلحے کو دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے خدشے کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس خدشے میں برسلز میں 22 مارچ کو ہونے والے حملوں کے بعد اضافہ ہوا ہے۔ جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں دیے جانے والے عشائیے میں بعض ایسے ملکوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی جو برسلز حملوں سے براہ راست متاثر ہوئے تھے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو ترک صحافیوں کے خلاف مقدمے کی کاروائی پھر شروع ہوئی ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کی اس صورت میں معاونت اور جاسوسی کی جب انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ شام میں ہتھیار اسمگل کر رہی ہے۔ بند کمرے میں یہ مقدمہ روزنامہ جمہوریت کے ایڈیٹر ان چیف جان دوندار اور انقرہ کے بیورو چیف اردم گل کے خلاف چل رہا ہے۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں عمر قید ہو سکتی ہے۔ جان دوندار نے اس موقع پر کہا کہ انہیں اس مقدمے میں ملزمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا
bir yanlışlık var oturma düzeninde. Cumhurbaşkanı ve MİT müsteşarlığına karşı gazeteciler.
وہ کہہ رہے ہیں کہ نشستوں کی ترتیب میں کچھ غلطی ہوئی ہے. صحافی بمقابلہ سرکاری خفیہ ادارے, ہمیں ان نشستوں پر بیٹھنا چاہیے تھا جو تفتیش کر رہے ہیں, اور وہ ان نشستوں پر ہوں جن پر الزام ہے, کیونکہ یہ مقدمہ بین الاقوامی جرم ہے. میرا خیال ہے کہ نشستوں کی ترتیب جلد درست ہو جائے گی. ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ مقدمہ اب صحافت کے خلاف ہے. عوام کو اطلاع دینے کے حق کو یہاں جانچا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو یہ ایک ایسا جرم ہے جو عوام سے چھپایا گیا ہے. یہ مقدمہ جو آزادی صحافت کے حوالے سے بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا ہے, ایک ہفتے پہلے شروع ہوا تھا, لیکن جمعے تک کے لیے برخاست کر دیا گیا تھا کیونکہ اپوزیشن وکلا اور سیاستدانوں نے جج کے اس حکم کو نظر انداز کیا کہ کمرہ عدالت کو عوام کے لیے بند کر دیا جائے. ان صحافیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے جنوری سن 2014 میں شام جانے والے ٹرکوں کی تصاویر شائع کیں, جسے اخبار نے کہا کہ یہ ثبوت ہے کہ ترکی شام میں ہتھیار اسمگل کر رہا ہے. اس کے بعد سے رجب طیب اردوان نے اعتراف کیا کہ یہ ٹرک جنہیں ترک پولیس نے روکا خفیہ ادارے کے تھے, جو شام میں ترک جنگجوؤں کی امداد کے لیے تھے جو صدر بشار الاسد اور داعش دونوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. ترک حکام یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کار بم دھماکے کا ذمہ دار کون ہے جس میں 6 پولیس افسر ہلاک اور کم از کم 23 افراد زخمی ہو گئے. جمعرات کے روز یہ دھماکہ کرد اکثریت والے شہر دیار باکر میں ہوا. ترک میڈیا نے بتایا کہ یہ بم اس وقت پھٹ گیا جب خصوصی پولیس فورسز کو لے جانے والی گاڑی شہر کے مرکزی بس ٹرمینل کے پاس سے گزری. حادثے کی شکار ایک خاتون کے بھائی ایسل سایار کا کہنا تھا,
ben kendi iş yerimdir, kasadaydım. Bir kere de ben dükkanın camı hepsi kafama yıkıldı, bilmiyorum. Neye uğradığıma şaşırdım. Hani bomba mıdır?
وہ کہہ رہی ہیں میں اپنی چائے کی دکان پر کیش کاؤنٹر پر بیٹھی تھی جب اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرا. میں حیران ہو گئی, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ ایک بم نے عمارت اور یہاں تک کہ گیس اسٹیشن کو بھی تباہ کر دیا ہے. میں نے دیکھا کہ میری بہن زخمی ہو گئی ہے اور اس کے جسم سے خون بہ رہا تھا. میں اسے فوری طور پر ہسپتال لے آئی. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. خبریں ختم ہوئیں. ہفتے کے روز کینیا میں گیریسا یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے کی پہلی برسی ہوگی. الشباب کے عسکریت پسندوں نے وہاں حملہ کر کے 148 لوگوں کو ہلاک کیا, جن میں اکثریت طالب علموں کی تھی. رواں سال کینیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے دہشت گرد حملوں کا جواب دینے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کر لیا ہے, لیکن یہ خطہ اور براعظم مزید امکانی حملوں کے سلسلے میں بدستور انتہائی چوکس حالت میں ہیں. نیروبی سے وائس آف امریکہ کے محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
گزشتہ سال اپریل کی 2 تاریخ کو صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ کے مسلح افراد نے کینیا کے شمال مشرق میں واقع گیریسا یونیورسٹی پر دعویٰ بولا تھا. اس وقت 22 سالہ سٹیو مانگی وہاں موجود تھا. وہ دوسرے 3 لوگوں کے ساتھ ایک الماری کے پیچھے چھپ گیا تھا. اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اس نے بتایا, ہم وہاں ہاسٹل میں امدادی دستے کے پہنچنے تک صبح کے 7 بجے سے لے کر شام کے 6:30 بجے تک چھپے رہے. میرا یہ خیال نہیں تھا کہ میں اس جگہ سے باہر نکل سکوں گا. جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور انہوں نے میرے کمرے کے 2 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے, تو مجھے لگا کہ اب وہ ہاسٹل کے اندر پھر سے تصدیق کرنے آئیں گے کہ کوئی زندہ تو نہیں رہ گیا. خوش قسمتی سے وہ نہیں آئے. وانگی نے اب کیمپس میں رہنا چھوڑ دیا ہے اور وہ سفر کر کے کیمپس آتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی دوسرے حملے کے ڈر سے ہاسٹل کے کمرے میں نہیں سوئے گا. الشباب کے عسکریت پسندوں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی پر حملہ صومالیہ میں فوجی کاروائیوں کا بدلہ تھا. گیریسا یونیورسٹی کا محاصرہ کم از کم 12 گھنٹوں تک جاری رہا. عسکریت پسندوں نے 148 لوگوں کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کیا. وزارت داخلہ کے ترجمان مسٹر نجوکا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سلسلے میں جو خامیاں تھیں انہیں دور کر دیا گیا ہے. پرانے ہیلی کاپٹروں کی مرمت اور نئے ہیلی کاپٹروں کی جاری خریداری کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے نیم فوجی دستے کم سے کم وقت کے اندر نقل و حرکت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. مثلاً ہر ایک یہ تسلیم کرتا ہے کہ گریسا یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں کا جواب دینے کے لیے ہم نے اتنی تیزی نہیں دکھائی جتنی دکھانی چاہیے تھی. یہ الفاظ تھے مسٹر نجوکا کے. سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس طرح کے حملوں کا خطرہ بدستور بہت زیادہ ہے. ملکی سلامتی سے متعلق امور کے ایک ماہر ریچرڈ چوٹا کہتے ہیں کہ گریسا یونیورسٹی پر حملے کے لیے مغربی افریقہ کے ہوٹلوں پر اے کیو آئی ایم کے حملوں کے حالیہ سلسلے کی طرح صرف مٹھی بھر جنگجوؤں کی ضرورت تھی.
The return will be very high in terms of the number of casualties.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکتوں کے حوالے سے یہ تعداد بہت زیادہ ہوگی اور ان اہداف پر حملوں پر اٹھنے والی لاگت بہت کم ہوگی کیونکہ انہیں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں ایسے کچھ آسان اہداف کے اندر تک گھسنے کے لیے بہت زیادہ مہارت درکار نہیں ہوتی. یہ الفاظ تھے ریچرڈ چوٹا کے. ایک واحد حملہ مثلاً گریسا یونیورسٹی پر ہونے والا حملہ یا 2013 میں ویسٹ گیٹ مال کا 3 دنوں پر محیط ہلاکت خیز محاصرہ الشباب کے لیے پروپیگنڈے میں مددگار ثابت ہوئے. 2015 میں جب گریسا یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ الشباب صومالیہ میں افریقی یونین کے فوجیوں کی جانب ڈالے جانے والے مسلسل دباؤ کے دوران اپنے دفاع میں چلی گئی ہے. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد 2015 کے وسط میں طاقت کا توازن دوبارہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. عسکریت پسند صومالیہ کے فوجی مراکز پر چھاپا مار کاروائیاں کر چکے ہیں اور کم از کم 2 حملوں میں وہ درجنوں علاقائی فوجیوں کو ہلاک کر کے اور ساز و سامان لے کر تیزی سے واپس چلے گئے. الشباب نے صومالیہ میں بم حملوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ القاعدہ سے منسلک تنظیم بقا کے لیے ایک خون ریز لڑائی لڑ رہی ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ گروپ اس کے جنگجوؤں کو ورغلا رہا ہے اور خطے میں نئی بھرتیاں کر رہا ہے. مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ القاعدہ سے منسلک افریقی دہشت گرد تنظیمیں فنڈ اور اثر و رسوخ کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں. نیروبی میں مقیم سیکیورٹی امور کے ایک ماہر اینڈرو فرینکلن پہلے سے زیادہ مقامی محرکات دیکھ رہے ہیں. آپ الشباب کے مقاصد کی ایک بڑی تصویر پر دھیان نہیں دے رہے. اس سال اس کی توجہ اگست 2016 میں ہونے والے انتخابی پروگرام کو درہم برہم کرنے پر مرکوز ہے. اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ صومالیہ کی وفاقی حکومت انتخابات کرانے کی اہل نہیں ہے. یہ الفاظ تھے اینڈرو فرینکلن کے. گریسا یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بعد سے کینیا میں کوئی بڑا دہشت گرد حملہ نہیں ہوا لیکن خطرہ بدستور موجود ہے اور سیکیورٹی کے ماہرین کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے افریقی اداروں کو عسکریت پسند گروپس کو روکنے اور انتہا پسندوں کے اس نظریے کے پھیلاؤ کے مقابلے کے لیے جو نوجوان لوگوں کو انتہا پسند بنا رہا ہے مل کر کام کرنا چاہیے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. برطانوی ڈاکٹروں نے چھاتی کے سرطان کا ایک نیا علاج دریافت کیا ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس نئے طریقے علاج نے خواتین میں مہلک سرطان کی رسولی کو 11 روز میں ختم کر دیا. نئی تحقیق میں ڈاکٹروں نے انسداد سرطان کی 2 ادویات کو تجرباتی طور پر کامیابی سے استعمال کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ نئے علاج کے ذریعے چھاتی کے سرطان میں مبتلا کم خواتین کو اب کیمو تھراپی کی ضرورت پڑے گی. محققین نے بتایا کہ انہوں نے چھاتی کے آپریشن سے پہلے کچھ مریضوں میں رسولی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے انسدادی کینسر کی 2 ادویات کو ملا کر استعمال کیا اور ہر 4 میں سے 1 عورت میں رسولی کا ٹیومر نمایاں طور پر سکڑ گیا اور بعض صورتوں میں مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا. محققین نے نتائج کو حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس بیماری پر کسی علاج نے اس طرح کا رد عمل دکھایا ہے اور نئے تجربات کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیا علاج اس بیماری کی دیگر اقسام کے علاج میں بھی انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ تحقیق 257 سرطان کے ایسے مریضوں پر ہوئی جو چھاتی کے سرطان کی ایک جارحانہ فارم ہر ٹو پازیٹیو میں مبتلا تھی۔ اس بیماری میں رسولی تیزی سے پھیلتی ہے اور دیگر اقسام کے مقابلے میں علاج کے بعد دوبارہ لوٹ آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ محققین نئے علاج کی جانچ کرنا چاہتے تھے اور یہ طریقہ علاج کتنا مؤثر ہے اس کی پیمائش کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 11 روز بعد مریضوں کا آپریشن کیا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے آج سے ملک بھر میں بچوں کو اسکول داخل کرانے کی مہم شروع کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے پنجاب کے ضلع ناروال میں ایک مہینے پر محیط مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران 5 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کو داخل کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں اسکولوں سے باہر بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخل کروانے کی ملک گیر مہم کا آغاز 1 اپریل سے کر دیا گیا ہے۔ اس مہم کے تحت ملک بھر میں 5 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروایا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے اس سلسلے میں جمعے کو صوبہ پنجاب کے ضلع ناروال میں اس مہم کا آغاز کیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 5 سے 16 سال عمر کے 2.40 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ وفاقی وزارت برائے تعلیم و پیشہ وارانہ تربیت کے ایک اعلیٰ عہدیدار محمد رفیق طاہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعلیم سے محروم بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانے کی یہ مہم 30 اپریل تک جاری رہے گی۔
پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج، اگر سب سے بڑا، پاکستان از اٹامک پاور، آپ دیکھ لیں کہ وہ اس لیول پہ بھی ہم پہنچے ہیں دنیا میں۔ دنیا کی 6-7 کنٹری اٹامک پاور ہیں، پاکستان ون آف دم، لیکن تعلیم اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور چیلنج اس لحاظ سے بھی ہے کہ آج کے دن جو بھی ہم نے لیٹسٹ رپورٹ جاری کی ہے اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار، اس میں ہم نے بتایا 5 سے 16 سال کے تقریباً 2.40 کروڑ بچے اب بھی اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں اسکول کے تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا۔
محمد رفیق طاہر خاصے پر امید ہیں کہ ملگیر مہم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بچوں کو سکولوں میں لانے میں کامیابی مل سکے گی۔
حوصلہ افزا یہ چیز ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد اس کو فوکس کیا، نہ صرف مرکز میں بلکہ صوبوں میں بھی۔ 1 اپریل سے 30 اپریل تک پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے، ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل کے اندر ایک کمپین چل رہی ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول لایا جائے۔ اس کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے، اور اسکول میں لا کے داخلہ کرانا، اس سے آگے ان کو وہاں رکھنے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے کہ وہ بچے پھر دوبارہ چھوڑے نہیں۔ ان کے لیے مفت کتابیں، ان کے لیے اسٹیشنری، یونیفارم، ہر چیز یہ حکومت کی طرف سے مہیا ہوگی، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے اس بڑے چیلنج کے اندر کو کا سامنا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ اور اس
تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد کا ماننا ہے کہ جہاں ملک میں ایک طرف بڑی تعداد میں بچے تعلیم سے محروم ہیں، تو دوسری طرف ایک بڑی تعداد میں بچے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ غربت اور قومی سطح پر تعلیم کے لیے میسر وسائل کی کمی کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومت مجموعی قومی پیداوار کا 2% سے بھی کم تعلیم پر خرچ کرتی ہے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ 2 سالوں میں اس شرح کو 4% تک لے جائے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
5 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے سیلاب کے متاثرین کو ابھی تک بحال نہیں کیا جا سکا۔ سن 2010 کے سیلابی ریلوں سے بلوچستان میں ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچا تھا، جن میں سے کچھ متاثرین ضلع جعفر آباد کے خیموں میں ابھی تک امداد کے منتظر ہیں۔ کوئٹہ سے مرتضی زہری کی رپورٹ۔
2010 میں جہاں ملک کے بڑے حصے زیر آب آئے، وہیں جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی۔ بلوچستان میں سیلاب سے بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، جنہیں اب تک دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ ضلع جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ الایار میں بعض سیلاب متاثرین آج بھی خیموں میں رہ رہے ہیں اور مکانات کی تعمیر کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جسمانی طور پر معذوری کا شکار ہیں۔ ضلع جعفر آباد میں آنے والے سیلاب سے امام بخش کا گھر بھی تباہ ہو گیا تھا۔ امام بخش جسمانی طور پر معذور ہے اور اس کے پاس اب رہنے کو گھر نہیں۔ امام بخش کا الزام ہے کہ ترکی حکومت نے جن متاثرین کے لیے گھر بنائے ہیں معذور ہونے کے باوجود اس فہرست میں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔
قیامت صغرا کا جو حال تھا اسی سے ہم کیا تھا، ابھی تک آج بھی وہی پر وہی حال ہے، مال مویشی مر گئے، آدمی مر گئے، خود میرا والد صاحب ہے وہ سیلاب میں بہ گئے۔ ترکی حکومت کی جانب سے جو ہمیں ملے گئے ہاؤسنگ اسکیم، ہم بہت خوش ہوئے، ہمیں امید تھا کہ ہمیں گھر مل گئے۔ 5% کوٹے کے مطابق، جب 2% کوٹے کا آتا ہے ملازمت میں اسی میں بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جب ہاؤسنگ اسکیم آتا ہے اسی میں بھی ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔
قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر عطا اللہ بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ متاثرہ افراد میں مکانات کی تقسیم کا سلسلہ کوٹا سسٹم کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔
چونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے مکانات ٹوٹل 380 سے اور اپلیکینٹس ہزاروں میں اپلیکیشنز آ گئے، تو جہاں تک معذوروں کے کوٹے کا تعلق ہے تو معذوروں کا کوٹا میرے خیال میں 2 یا 3% تھا اور 300 اپلیکیشنز تھے، تو ان میں سے 8-10 لوگوں کو مکان ملے گئے۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے یا جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر کہہ رہا تھا، ان کے بقول ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈرا کیا ہے، اس میں کسی قسم کا مداخلت سفارش نہیں ہوا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2010 میں بلوچستان میں سیلاب سے تقریباً 7 لاکھ افراد متاثر ہوئے، ان میں سے کچھ مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ باقی کو جزوی نقصان پہنچا۔ حکومت کی طرف سے مکانات کی تعمیر میں مدد نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے افراد نے عدالت عالیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امدادی کارکن آریاں، چھوٹی کرینیں اور ہاتھ استعمال کرتے ہوئے جمعے کو بھارت کے شہر کولکتہ میں منہدم ہونے والے پل کے ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ کولکتہ کے گنجان علاقے میں ہونے والے اس حادثے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہوئے اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ کولکتہ پولیس سارجنٹ پی چکربرتی کے مطابق جمعے کی صبح تک نصف سے زائد ملبے کو صاف کر لیا گیا تھا اور 67 افراد کو اس میں سے زندہ نکال لیا گیا تھا، مگر خدشہ ہے کہ اب بھی کچھ لوگ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے افراد لاپتہ ہیں۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ کے رش والے علاقے باڑا بازار میں زیر تعمیر اس اوور پاس پل کی تعمیر کا مقصد ٹریفک کی آمد رفت کو آسان بنانا تھا۔ اس کے لیے اسٹیل گریڈر پہلے ہی تعمیر کیے جا چکے تھے اور جمعرات کو ان میں کنکریٹ بھرا گیا تھا۔ کنکریٹ سوکھنے کے دوران چند گھنٹے بعد ہی اوور پاس کا 100 میٹر طویل حصہ گر گیا، جبکہ باقی حصہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے 80 افراد میں سے 39 کو ہسپتال لے جایا گیا اور ابھی ان کا علاج جاری ہے۔ اسی اثنا میں پولیس نے اس تعمیراتی کمپنی کے 5 افراد کو حراست میں لے لیا ہے جس نے یہ پل تعمیر کیا تھا۔ آفات سے نمٹنے والے ادارے کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ایس ایس گلیریا نے بتایا، جائے حادثہ پر سے کچھ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے اور کوشش ہے کہ دیکھا جائے کہ ملبے کے نیچے کوئی شخص دبا ہوا نہ ہو۔ جہاں تک یہ امکان ہے کہ کوئی زندہ بچا ہے تو وہ اس علاقے میں اب ممکن نہیں ہے۔ لبنان کی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں میں سن 2007 میں شمالی لبنان میں واقع ایک فلسطینی کیمپ نہر البارد تباہ ہو گیا تھا۔ اس کیمپ میں 30,000 افراد مقیم تھے۔ کیمپ کی دوبارہ تعمیر کے لیے $345 ملین کا منصوبہ تیار ہوا، لیکن ابھی کام آدھا ہی مکمل ہوا کہ فنڈز کے بحران سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ بے گھر ہونے والے افراد واپس نہیں ہو سکیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد $200 ملین فنڈز کی اپیل کی ہے۔ نہر البارد سے جان ایونز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
یہ وہ کمیونٹی ہے جو تشدد کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ فلسطینی پناہ گزینوں کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کی ایک علامت ہے۔ شمالی لبنان میں فلسطینی کیمپ نہر البرید کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششیں بحران کے دہانے پر ہیں۔ اس کیمپ میں ابھی تک 2007 کے جان لیوا زخموں کی یاد تازہ ہے، جب اسلامی جنگجوؤں اور لبنانی فوج کے درمیان جنگ کی وجہ سے کیمپ کے 30,000 مکین بے گھر ہو گئے۔ جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے سینکڑوں لوگوں میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اس وقت سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی نے اس کیمپ کے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششیں شروع کر دی، جو کسی زمانے میں تجارت کا ایک کامیاب مرکز تھا۔ مارکیٹوں کو بحال کر دیا گیا ہے، عمارتیں دوبارہ تعمیر کر دی گئی ہیں، کچھ بے گھر خاندانوں کو دوبارہ گھروں میں آباد کر دیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں کشیدگی سے قبل کا ماحول تھا۔ ایک رہائشی رمیز الخطیب کہتے ہیں، یقینی طور پر میں مطمئن ہوں، ہم اپنی بلڈنگ میں واپس آ گئے ہیں۔ میرے والد اور ماں نچلی منزل پر رہتے ہیں اور ہم روزانہ اکٹھے وقت گزارتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے گزشتہ ہفتے ایک دورے میں اس پروجیکٹ کی اہمیت پر زور دیا، لیکن ساحلی کیمپ کی تعمیر نو والے جان وید کے مطابق حالیہ کچھ مہینوں میں تعمیر کا کام سست پڑ گیا ہے، کیونکہ 345 ملین ڈالر کی لاگت والے اس پروجیکٹ کے لیے مزید فنڈز درکار ہیں۔
The whole region is in turmoil and of course donors are hard pressed financially. But if we don't have any additional funding,
سارا خطہ افراتفری کا شکار ہے اور ڈونرز مالی مشکلات سے دوچار ہیں، لیکن اگر اضافی مالی امداد نہ ملی تو 2200 خاندان بے گھر ہی رہیں گے، لہٰذا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے۔ جو لوگ عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں ان میں بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ آدھے گھر تعمیر ہیں اور 10,000 لوگ ابھی تک بے گھر ہیں۔ عاطف اسد ابو احمد کہتے ہیں، زندگی بہت مشکل ہے، میرے بچوں کے امتحانات ہونے والے ہیں، لیکن وہ شور اور ہجوم کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، یہاں پر بنیادی ضروریات کی کمی ہے۔ تاہم یہاں کے لوگ ابھی بھی ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن نے جمہوریہ وسطی افریقہ سے ملنے والی ان شکایتوں کی مکمل طور پر تفتیش کرنے کا وعدہ کیا ہے جن کے مطابق فوجیوں نے وہاں عورتوں اور لڑکیوں سے زیادتی کی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے کمشنر ان الزامات کی مکمل چھان بین کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جن کے مطابق اقوام متحدہ اور فرانسیسی فوجیوں نے جمہوری وسطی افریقہ میں بڑی تعداد میں عورتوں اور لڑکیوں سے زیادتی کی ہے۔ ایسی پریشان کن اطلاعات میں کم سے کم 3 لڑکیوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک عہدیدار کو بتایا کہ فرانسیسی فوج کے ایک کمانڈر نے فوجی کیمپ میں ان کے ساتھ زیادتی کی۔ ان کے ساتھ ایک اور چوتھی لڑکی بھی تھی۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتا پاور نے زیادتی کا شکار ہونے والی خواتین میں سے کچھ کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ فوجی وہاں سے واپس چلے گئے ہیں، لیکن ان کے اپنے ملکوں میں قیادت کو مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔
And if you're a soldier now, even if the prevention steps are good, if you're a soldier, you believe that there is
impunity. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتا پاور کہتی ہیں کہ اگر آپ ابھی بھی ایک فوجی ہیں اور ایسی صورتحال کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، لیکن فوجی ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو استثناء حاصل ہے اور کبھی آپ کا احتساب نہیں ہوگا۔ یہاں کی قیادت اس بات کو جانتی ہے اور وہ اسے درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن زیادہ کام ان ملکوں کو کرنا ہوگا جہاں سے یہ فوجی آئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے فوجیوں پر تازہ ترین الزامات کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں یہ سب سن کر بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو مثالی اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اس کے علاوہ جرم کے طور پر بھی کارروائی کی جائے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ریپبلکن پارٹی کی طرف سے نامزدگی میں صف اول کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تنقید کی سخت زد میں ہیں، جس کی وجہ اسقاط حمل سے متعلق ان کے بیانات ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے نام نگار جم میلون کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر اسقاط حمل سے متعلق اپنے اس موقف کا دفاع کیا ہے جس کا اظہار انہوں نے ایم ایس این بی سی نیٹ ورک کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ میزبان کرس میتھیو کے ایک سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر اسقاط حمل غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو ایسا کرنے والی خواتین کو کسی نہ کسی قسم کی سزا ملنی چاہیے۔
Do you believe in punishment for abortion, yes or no, as a principle?
The answer is that there has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
میزبان کرس میتھیو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا آپ اس قاتل حمل پر سزا میں یقین رکھتے ہیں، ہاں یا نہیں میں جواب دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جواب یہ ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی سزا ضرور ہونی چاہیے۔ میزبان نے پھر سوال کیا، خواتین کے لیے سزا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہاں کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہو۔ میزبان کرس میتھیو نے پوچھا، 10 برس یا کچھ اور؟ جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، وہ میں نہیں جانتا۔ اس انٹرویو کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میں اس قاتل حمل غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے تو اس قاتل حمل کے لیے سہولتیں مہیا کرنے والے شخص یعنی ڈاکٹر کو سزا دینی چاہیے، نہ کہ خاتون کو۔ ریپبلکن حریف ٹیڈ کروز نے اس قاتل حمل کے مسئلے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا، آپ کو پتا ہے کہ یہ بیان غلط تھا، اور یہ در حقیقت اس بات کا حالیہ ثبوت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کو درپیش اہم مسئلوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ اوہایو کے گورنر جان کیسک نے کہا کہ ایسے بیانات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے عہدے کے لیے اہل نہیں ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ از کلیئرلی ناٹ پریپیئرڈ ٹو بی پریزیڈنٹ یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیل یو دیٹ ایز اے کمانڈر۔
اور مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بطور ایک آزاد دنیا کے رہنما اور سربراہ کے آپ کو بار بار موقع نہیں ملتا، آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ پہلی دفعہ درست بات کریں۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے بھی نیو یارک میں انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی۔
If you make abortion a crime, then you make women and doctors criminals.
اگر آپ اس قاتل حمل کو جرم قرار دیتے ہیں تو آپ خواتین اور ڈاکٹروں کو بھی مجرم بنا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور صدارتی امیدوار اور ہلری کلنٹن کے حریف برنی سینڈرز نے ٹرمپ کے اس موقف کے بارے میں کہا،
One would say, what is in Donald Trump's mind, except we're tired of saying that. I don't know what world this person...
کوئی سوچے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہوئے تک چکے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کس دنیا میں رہتا ہے۔ اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی میں اپنے حریفوں سے آگے ہیں، تاہم وسکانسن ریاست میں جہاں ٹیڈ کروز کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں، الیکشن کے نتائج جولائی میں ریپبلکن کنونشن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں وفاقی تفتیش کار جنوب مشرقی ریاست ورجینیا میں ہونے والی اس مہلک فائرنگ کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں ایک ریاستی پولیس افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ گشتی پولیس کے دو افسران نے گولی چلانے والے شخص کو بعد میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ اس مشتبہ شخص نے رچمنڈ ورجینیا کے اندرون شہر بس اسٹیشن پر ایک پولیس افسر کو گولی ماری تھی۔ یہ پولیس افسر بس اسٹیشن کے اندر ایک تربیتی مشق کر رہے تھے جب عینی شاہدوں کے مطابق یہ مشتبہ شخص وہاں چلتا ہوا آیا اور گولی چلا دی۔ ورجینیا اسٹیٹ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ اسٹیون فلہرٹ نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں، یہ بات یقینی ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بھارت میں امریکہ کے سفیر رچرڈ ورما نے کہا ہے کہ سال بھر سے زیادہ عرصہ پہلے بھارت میں آنے کے بعد سے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رشتوں کی اتھا گہرائی ہے۔ 17 مارچ کو ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے سفیر ورما نے اس جانب توجہ دلائی کہ ہزاروں لوگوں کے انفرادی سفر سے جو دوستی کے نت نئے رنگ بنتے ہیں، وہ مدبروں اور کثیر الملکی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں تک محدود نہیں ہیں۔ اس کا تعلق انگنت امریکیوں اور بھارتیوں کی روزمرہ کوششوں سے ہے جو اپنائی ہوئی برادریوں میں ان اقدار کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہم دونوں کو عزیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر دلی میں جیمز تھرسٹن کی کوششوں پر نظر ڈالتا ہوں جو بھارت میں حکومت کے ساتھ اس بات کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ موبائل ٹیلی فون میں بصارت میں خرابی کا شکار لوگوں کے لیے سہولتیں موجود ہوں. اور یہاں امریکہ میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے بھارتی امریکی مثلاً پردیپ کالکا جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی تنظیم سرو ٹو یونائٹ کے تحت اس بات کے لیے انتھک محنت کی ہے کہ مایوسی کو امید میں بدل دیا جائے. ان کے والد کو وسکانسن میں ایک گردوارے میں نفرت پر مبنی ایک کارروائی کے دوران قتل کر دیا گیا تھا. وہ امریکی نوجوانوں کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ تحمل اور رواداری کی طاقت نسل، مذہب اور قومیتوں سے ماورا ہے. سفیر ورما نے اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ سن 2015 کا سال امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے لحاظ سے بہت اچھا سال تھا. انہوں نے کہا کہ میں تمام شعبوں اور اعداد و شمار کا حوالہ دینا چاہوں گا جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے. دو طرفہ تجارت 100 ارب ڈالر سے زیادہ رہی. 135,000 سے زیادہ بھارتی طالب علم امریکہ میں موجود رہے اور 11,00,000 بھارتیوں نے امریکہ کا سفر کیا. اسی طرح کی کئی اور مثالیں بھی ہیں. تاہم میں بہتر انداز میں دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا اظہار ان اقدامات کی چند مثالوں سے کر سکتا ہوں جو ہم مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. ان اقدامات میں موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیرس میں طے پانے والے تاریخی معاہدے کے بارے میں بھارت اور امریکہ کا تعاون، سمندر کی سیکیورٹی سے متعلق بڑھتا ہوا امریکہ بھارت تعاون، اور بھارت میں ٹی بی کے خاتمے میں مدد کے لیے طبی پیشہ ور افراد اور صحت کے شعبے سے منسلک تحقیق کرنے والے امریکیوں اور بھارتیوں کے درمیان شراکت داری شامل ہے. سفیر ورما نے کہا کہ امریکہ اور بھارت مختلف ممالک ہیں اور ہر مسئلے پر ان کا نقطہ نظر یکساں نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ان دور اندیش افراد، دانشوروں اور عام شہریوں کا سفر آگے کی طرف جاری رہے گا جو اپنے ساتھی انسانوں کی خدمت کا ارادہ رکھتے ہیں اور جس سے کرۂ ارض اور نسل انسانی کے مستقبل کی خاطر نہایت خوشائند تعلقات کی بنیاد فراہم ہو سکے گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
بیٹ مین ورسز سپر مین، کئی ریکارڈز بنانے میں کامیاب. تفصیلات فکر و فن میں.
سول لبرٹیز بینگ ٹرامپلڈ آن ان یور سٹی، پیپل لیونگ ان فیئر تھنکس ہی از اباؤٹ دی لا.
ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کی کشمکش اور ٹکراؤ پر بنی فلم بیٹ مین ورسز سپر مین نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کر کے بہت سے ریکارڈز توڑ دیے ہیں.
Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien who could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City in me. We just have a bad history with freaks dressed
like clowns. برطانوی خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بیٹ مین ورسز سپر مین ڈان آف جسٹس نے ریلیز کے پہلے ویکینڈ میں 170 ملین ڈالر سے زائد کا بزنس کر کے اوپننگ ویکینڈ کی سب سے زیادہ کمائی کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے.
Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
یہی نہیں بلکہ یہ فلم مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی اور ریلیز کے ابتدائی ویکینڈ میں امریکی باکس آفس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی چھٹی فلم بھی بن گئی ہے. انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ IGN کا کہنا ہے کہ اس فلم نے ایسٹر ویکینڈ پر سب سے زیادہ کمائی کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے.
Son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide.
The greatest gladiator match in the history of the world.
فلم میں پہلی بار ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کو فلم کے شائقین نے آمنے سامنے ایکشن میں دیکھا اور پسند کیا. اس فلم کی کہانی ایک ایسے جرائم پیشہ شخص کی ہے جو اپنے فائدے اور سپرمین کو شکست دینے کے جنون میں بیٹ مین کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور دونوں سپر ہیروز کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے. گلوبل باکس آفس کی بات کی جائے تو سپرمین ورسز بیٹ مین ڈان آف جسٹس چین اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں 40,000 اسکرینز پر نمائش کے لیے پیش کی گئی. فلم وارنر برادرز کی جانب سے کامک کرداروں پر بنائی جانے والی پہلی فلم ہے. آئندہ 5 برسوں میں وارنر برادرز کامک کرداروں پر مشتمل مزید 9 فلمیں نمائش کے لیے پیش کرے گا. What have you done? یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ ریلیز سے قبل اس فلم کو ناقدین کی شدید تنقید کا سامنا تھا اور بہت سے تجزیہ کاروں نے دو سپر ہیروز کے ایک ساتھ جلوہ گر ہونے کو ناکام تجربہ قرار دیا تھا. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. پتہ ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. امریکی گھروں میں ویک اینڈ یا فرصت کی شاموں میں ایک نظارہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹی وی آن ہے, پاپ کارن یا چپس کا بڑا سا پیالہ برابر میں رکھے, صوفے پر آلتی پالتی مارے, نظریں ٹی وی کی سکرین پر اور ہاتھ جنک فوڈ کے پیالے میں. اب بچہ ہو یا کوئی بڑا, اسے بالکل احساس نہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے کیا کھایا اور کتنا کھایا. نتیجہ یہ کہ کچھ ہی عرصے میں وزن میں اضافے نے اس فکر میں مبتلا کر دیا کہ موٹاپا نہ آ لے. مگر چونکہ امریکہ میں موٹاپا ایک مرض بھی ہے, اس لیے ماہرین نے خبردار کرنا شروع کر دیا کہ اگر کھانے کے علاوہ وقفوں وقفوں سے جنک فوڈ کھانے کی عادت نہ گئی تو یہ مرض بہت عام ہو جائے گا. جنک فوڈ آخر ہے کیا؟ یہ نام عام طور پر کھانے کی ایسی اشیاء کو دیا جاتا ہے جو غذائیت تو زیادہ نہیں رکھتی مگر بنی بنائی بازار میں مل جاتی ہیں, اور ان میں کچھ اجزاء ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مسلسل کھانے سے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. چپس, چیٹوز, پاپ کارن, فرینچ فرائز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جنک فوڈ میں شامل ہوتی ہیں جن میں یا تو چکنائی زیادہ ہوتی ہے یا شکر اور سوڈیم خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے, اور یوں محض چند لمحوں کے لیے ذائقے کا لطف صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے, اور سب سے زیادہ تو موٹاپے کا خطرہ ہوتا ہے. مگر پھر بھی جنک فوڈ کھایا جاتا ہے اور زیادہ تر بچے اور نو عمر امریکی اسے محبوب رکھتے ہیں. جنک فوڈ کی یہ اصطلاح پہلے پہل سینٹر فار سائنس ان دا پبلک انٹرسٹ کے ڈائریکٹر مائیکل جیکبسن نے 1972 میں استعمال کی, اور اب حال ہی میں فلوریڈا میں اسکرپس ریسرچ سینٹر میں پال کینی اور پال جانسن نے نومبر 2009 کی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ جنک فوڈ کا مسلسل استعمال انسان کو اس کا اتنا ہی عادی بنا دیتا ہے جتنا کہ منشیات کا استعمال. چکنی اور میٹھی اشیاء کا مسلسل استعمال دماغ کے بعض حصوں کی فعالیت اور حساسیت کو کم کر دیتا ہے. ان دونوں سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دماغ کا جو حصہ ایک مرتبہ متاثر ہو جائے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر نہیں آتا. چنانچہ اگر آپ کھانے کے وقفوں میں کیک, پیسٹری, چپس, فرائز یا بسکٹ کھانے کے عادی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دھیرے دھیرے یہ اشیاء آپ کو اپنا عادی بنا لیں گی اور کھانے کی بھوک ختم ہو جائے گی. اس لیے امریکہ میں غذائی ماہرین کہتے ہیں جنک فوڈ کی طلب ہو تو سلاد کھائیے یا پھل, اور کبھی کبھی تھوڑی چاکلیٹ بھی کھائی جا سکتی ہے. مدثرہ منظر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور اسفر امام, اور انجینئر تھیں دی این وان. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی, جسے پیش کریں گی یاسمین جمیل, پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.